الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. رمضان المبارك جو تو اللہ کی بے پناہ رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ یہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے. فرمایا اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخره اتکم من النار، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک کا اول عشرہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا دوزخ سے رہائی کے پروانے نصیب ہوتے ہیں. جو حضور حق رمضان میں ہر روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے، وہ غیر رمضان میں ممکن نہیں. ایک تو انسان کی اپنی حالت، روزے کی حالت میں ہر چیز سے قطع تعلق کر کے متوجہ اللہ ہوتا ہے، اور دوسرے رمضان المبارک کی خصوصی برکات اور اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول عجیب بہار بناتا ہے. پھر اس میں آخری عشرے میں ایک خصوصی رات جسے لیلۃ القدر کے نام سے ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ تعالی کی، اور اتنا بڑا انعام ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. رمضان المبارک کے فضائل جہاں بیان ہوئے ہیں، وہاں اللہ کریم نے جس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ بے پناہ جو رحمتیں ہیں اس میں اور بے پناہ جو برکات ہیں ان میں، اللہ کریم نے شمار یہ فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا ذاتی کلام نازل ہوا. پھر رمضان میں بھی تخصیص فرما دی کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یک بارگی قرآن کریم لو محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں آیا. اس کا نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک میں شروع ہوا، اور اکثر مفسرین اور علماء حق کے مطابق اس کا اختتام بھی رمضان المبارک میں ہوا. اگرچہ اس بات میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن نزول میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. بجائے خود قرآن حکیم کا نزول ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کلام متکلم کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے. کلام میں کلام کرنے والے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. آپ اس کا تجربہ روزانہ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی شعبے کے بندے کے پاس بٹھا دیں، وہ اس شعبے کی باتیں اس سے سنتا رہے، رفتہ رفتہ اس کی دلچسپی اسی شعبے میں پیدا ہو جائے گی. کسی کام کرنے والے، کوئی خیالات رکھنے والے کسی سوچ کے بندے کی باتیں سننا شروع کر دیں تو وہ باتیں ایسا اثر کرتی ہیں کہ مزاج کو بدل دیتی. اگر انسان کے کلام میں اس قدر اثر ہوتا ہے کہ کلام کرنے والے کا جو مزاج ہے وہ دوسرے سننے والے کے مزاج پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کریم کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے، کلام صفت ہے اللہ کی، ابدی اور دائمی ہے اور غیر مخلوق ہے، اللہ کی ذات جس طرح ہے اس کی صفات بھی ویسی ہی ہیں، تو اس کی ذات جن عظمتوں اور جن بلندیوں کی مستحق ہے انہی عظمتوں اور انہی بلندیوں کی مستحق اس کی صفات بھی ہیں، اور کلام الہی صفت باری تعالی ہے، اللہ کریم کا ذاتی کلام اس کی ذات کا پرتو جمال اور اس کی ذات کا نور لیے ہوئے ہے۔ تو رمضان المبارک کی نعمتیں، پھر اس کے ساتھ نزول قرآن کی برکات، اور پھر اس خاص رات میں فرمایا جس میں سارے کا سارا قرآن ہم نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے منتقل فرمایا، اس میں ساری برکات اجتماعی طور پر عالم دنیا پہ، آسمان دنیا پہ، عالم دنیا کی طرف متوجہ فرمائیں، اور ہر آیہ کریمہ بے پناہ بے شمار کروڑوں اربوں رحمتیں لے کر نازل ہوئی۔ پھر اس رات میں بہت سی اور خصوصیات رکھیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تو اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا، تو کیا جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب، اے سننے والے، تجھے اندازہ نہیں ہو سکتا یہ کتنی عظمتوں کی امین ہے، اس میں کتنی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں کتنی برکات نازل ہوتی ہیں، اس میں کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، کس طرح سے ترقی درجات نصیب ہوتی ہے، کس طرح سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، کس طرح سے خطائیں بخشی جاتی ہیں، یہ سارے کام کس انداز سے ہوتے ہیں، اس کے لیے فرمایا ایک ہی بات سے اندازہ کر لو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اگر کسی کو ایک ہزار مہینہ ایسا نصیب ہو کہ جس میں صرف وہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور ایک ہزار مہینے تک سر نہ اٹھائے، وہ اللہ کے دربار میں دست بستہ کھڑا ہو اور ایک ہزار مہینے تک اسی قیام میں گزر جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر کے تسبیح پڑھ رہا اور اس کا ایک ہزار مہینہ اسی حال میں گزر جائے، ایک ہزار مہینے کا ہر لمحہ حضور حق میں بسر ہو، اللہ کی تسبیحات میں بسر ہو، اللہ کی عبادت میں بسر ہو، تو اس ہزار مہینے کی پرخلوص صحیح اور صحیح العقیدہ عبادت سے، برائے نام عبادت سے نہیں، بلکہ ایک ہزار مہینہ کسی کا عقیدہ بھی بالکل درست ہو، اس کا عمل بھی بالکل صحیح ہو، اس میں خلوص بھی بدرجہ اتم موجود ہو، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ایک ہزار مہینہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور اس کے مقابلے میں امت مرحومہ کے کسی بندے کو، بندے مومن کو، ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کی نصیب ہو جائے، تو یہ اس سے درجات میں بہت بڑھ جاتی۔ انداز تخاطب یہ ہے، فرمایا کہ اے مخاطب تو نہیں جانتا، تو کیسے جان سکتا ہے، ما ادراک، کیا جانتا ہے تو، ما لیلۃ القدر کے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، تیرا علم، تیرا شعور، تیری سمجھ، تیری آگہی، تیرے اعداد و شمار، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں ایک مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے سمجھانے کے لیے ایک مثال تیری دنیا کی دیتا ہوں، کہ اگر کسی کا عقیدہ بھی 100% درست ہو، اس کی نیت بھی درست ہو، ارادہ بھی صحیح ہو، اس میں خلوص بھی بدرجہ اتم موجود ہو، دل کی گہرائی سے خشوع و خضوع سے، اور اسے اتنی فرصت نصیب ہو کہ 1000 مہینے تک بجز عبادت الہی کچھ بھی نہ کرے، کوئی سانس اس کا خالی نہ جائے، کوئی پلک بیکار نہ جھپکے، ہر لمحہ ہر آن مسلسل 1000 مہینہ اللہ کی تسبیحات میں، اس کی عبادت میں، اس کی یاد میں گزر جائے، اور امت مرحومہ کے جس فرد کو لیلۃ القدر نصیب ہو اور اس کی 1 رات یاد الہی میں گزرے، تو یہ اس سے بہت بہتر ہے، درجات میں اس سے زیادہ ہے، قبولیت میں اس سے زیادہ ہے، حصول رحمت میں اس سے زیادہ ہے، ترقی درجات میں اس سے بڑھ کر ہے، مغفرت اور بخشش میں اس سے کہیں زیادہ. اب کتنی زیادہ ہے یہ حد مقرر نہیں فرمائی، یہ حد غالباً اس لیے بھی مقرر. ایک حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہر اس بندے کی، اب لیلۃ القدر کی شب بیداری کی حد جو علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر با جماعت اسے نصیب ہو جاتی ہے تو خواہ رات کو سویا رہے وہ شب بیدار شمار ہوتا. جس نے عشاء با جماعت ادا کر لی اور فجر با جماعت ادا کر لی، باقی کی ساری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے اور وہ شب بیدار شمار ہوتا. اگر وہ شب بیدار شمار ہوتا ہے تو اللہ کے ان بندوں کو جنہیں آخری عشرہ نصیب ہو اور پھر اس میں اعتکاف نصیب ہو کہ وہ دنیا و مافیہا سے، گھر بار سے، ہر چیز سے کٹ کر، الگ ہو کر، محض اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور پھر انہیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو، اور پھر اس میں وہ صرف عشاء اور فجر ہی نہیں بلکہ رات کا اکثر حصہ یاد الہی میں بسر کر دیں، ذکر الہی میں بسر کر دیں، مراقبات کرتے ہوئے گزار دیں، تلاوت کرتے ہوئے گزار دیں، نوافل ادا کرتے ہوئے گزار دیں، تو اندازہ کیجئے گا کہ وہ کتنی بہتر ہوگی اس 1000 مہینے سے. یہ بھی تو ممکن ہے، یعنی ہر بندہ مومن، امت مرحومہ کا ہر فرد جسے شب قدر نصیب ہوتی ہے، اس کی 1 رات اس بے ریا اور پرخلوص عبادت سے جو شب قدر کے علاوہ 1000 مہینہ مسلسل کی جائے، اس سے سب کی بڑھ کر ہے. اب آگے کتنی بڑھ کر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی تعداد کا اضافہ مختلف ہو، کس نے کتنی عبادت کی اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی، کس کی کتنی قبول ہوئی اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی. عبادات کا بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر تسبیح کہتا رہتا ہے اور اتنے درجات نہیں پاتا جتنے کوئی ایک تسبیح کہتا ہے اور اسے مل جاتے ہیں. یہ تو اس کی عطا ہے کہ کس کو کتنا قبول کرتا ہے. آپ ایک اندازہ کر لیں کہ ایک نقطہ ہے مرکز میں، اس کے گرد ہم دائرہ لگاتے ہیں. اب دائرے کی باہری لائن پہ، آخری لائن پہ جو نقطہ ہے وہ کتنا سفر کرے گا، کہاں سے کہاں تک آئے گا، تو اس کا ایک دائرہ پورا ہوگا. اس سے جتنا اندر وہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کا وہ سفر کم ہوتا جائے گا. اور اگر کوئی مرکز کے عین قریب پہنچ جائے تو اس کا کتنا کم ہوگا، اور اگر کوئی اسی مرکز میں فنا ہو جائے. یہی حال مخلوق کا ہے، کوئی باہر کے کنارے پہ کھڑا ہے، کوئی اس سے قریب، کوئی اس سے قریب، اور کوئی ایسا ہے جسے فنا فی اللہ نصیب ہے، جس کی اپنی ہستی ختم ہو گئی اور وہ احکام باری میں، تلاش حق میں، یاد الہی میں اپنا آپ کھو بیٹھا. اب دنیا پہ زندگی وہ بھی بسر کر رہا ہے عام آدمی کی طرح، ضرورتیں اس کے ساتھ بھی ہیں، اسے دکھ بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتا ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے. جب تک عالم دنیا میں ہے، عالم دنیا کے سارے احکام اس پہ وارد ہوں گے. انبیاء علیہ السلام جو فنا میں بدرجہ اتم بدرجہ کمال ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فنا فی اللہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتا. کام کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی کام کرنا تو دور کی بات ہے، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، لبہائے مبارک نہیں کھولتا، کوئی لفظ کوئی جملہ ادا نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، حتیٰ کہ بات میری ہوتی ہے، زبان حق ترجمان میرے محبوب کی ہوتی ہے، لبہائے مبارک اس کے ہوتے ہیں، نطق عالی اس کا ہوتا ہے. وہ تب کام کرتا ہے جب میں بات کرتا ہوں، بات میری ہوتی ہے. فنا کا عالم دیکھیے کہ کام کرنا تو بہت باہر کی بات ہے، یعنی لبہائے مبارک تب ہلتے ہیں جب اللہ بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان پاک اور ان کے لبہائے مبارک استعمال فرماتا ہے، ورنہ وہ اپنی مرضی سے کلا. اسی لیے علماء حق کے نزدیک جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر کافر ہے. قرآن بھی وہی الہی ہے، حدیث بھی وہی الہی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، حدیث میں مفاہیم اللہ ہی کے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ کے. لیکن اگر انکار کیا جائے تو ایک جیسا جرم ہے. تو یہ درجہ فنا ہے. اب ساری کائنات کروڑوں سجدے کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح فرمائے، کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بندوں کے درجات مختلف ہیں. اب وہ مبارک ہستیاں جنہیں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، جو شرف صحابیت سے جن کے سینے اور دل منور ہو گئے، اب ان کا ایک رکوع و سجود ہمارے صدیوں کے رکوع و سجود سے بدل جا افضل ہے. اسی طرح اللہ کے مقبولان بارگاہ، اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک جملہ ہماری برسوں کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے. کتنا کوئی سفر طے کر چکا ہے، کتنا کوئی مرکز کے قریب چلا گیا ہے، اس نسبت سے ہر ایک کی شب داری، ہر ایک کی عبادت، ہر ایک کے نوافل، ہر ایک کے سجدے، ہر ایک کا رکوع ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی اس کی حیثیت کے موافق بہتر ہے. کس کی کتنی بہتر ہے، ہزار مہینے سے دو گنی ہے، اس سے دس گنا ہے، اس سے کروڑ گنا ہے، اس سے ارب گنا ہے، کھربوں گنا ہے، اس سے کتنی زیادہ ہے، یہ ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، اپنا اپنا وصول حق ہے، اپنا اپنا درد دل ہے، اپنا اپنا فنا فی اللہ کی کیفیت ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ. پھر اس میں ایک اور نعمت، تنزل الملائکت، اللہ کے فرشتے، بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں. بھیج دیتا ہے اللہ فرشتوں کو کہ جاؤ تلاش کرو، میرے بندے کہاں کہاں مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے بندے کہاں کہاں میری تسبیحات پڑھ رہے ہیں، میرے بندے کہاں کہاں میرے بارگاہ میں سر بسجود ہیں، میرے بندے کہاں کہاں تلاوت میں مصروف ہیں، جاؤ تلاش کرو اور دیکھو ان پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور تم بھی رحمتوں کے خزانے لے جاؤ اور جو اس راہ میں بیٹھے ہیں ان پر لٹا دو. والروح، روح کے تفسیر میں مفسرین کرام نے دو باتیں لکھی ہیں. روح الامین بھی اس سے مراد ہے کہ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع ہیں، سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، کہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں. یعنی فرشتوں کی فوج اس قدر آتی ہے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور بے شمار انعامات، بے شمار نعمتیں، بے شمار راحتیں، بے شمار سکون، بے شمار انوارات اپنے ساتھ لاتے ہیں. اور روح کی تفسیر میں یہ بھی علماء حق نے لکھا ہے کہ مومنین کی ارواح، روحیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ روحیں ہیں جنہیں اس دنیا میں جنہوں نے روحانی پرواز کی استعداد حاصل کر لی، جنہیں برکات نبوی نصیب ہوئیں اور اس دنیا میں انہیں مراقبات اور قوت پرواز نصیب ہوئی اور کم از کم فنا بکاج سے نصیب ہو جائے، برزخ میں بھی اس کی روح قوت پرواز اس کی بڑھ جاتی ہے، باقی رکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، وہ دنیا کی طرف آئے یا نہ، یہ الگ بات ہے کہ جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر دنیا میں آنا وہ پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی ارواح میں یہ قوت ہوتی ہے کہ کہیں آنا جانا چاہیں تو انہیں قوت پرواز نصیب ہوتی ہے. لیکن جنہیں دنیا میں جو قوت پرواز حاصل نہیں کرتے، وہ کتنے بھی بخشے جائیں، کتنے بھی مقرب ہوں، کتنے بھی عالم ہوں، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی پارسا ہوں، کتنی بڑی انہیں بلند اچھی منزل مل جائے، لیکن قوت پرواز نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنی منزل میں رہتے ہیں. چونکہ یہ تو وہ نعمت ہے جو دنیا سے حاصل کر کے لے جانا پڑتی. جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان سب کو بھی یہ قوت پرواز عطا ہوتی ہے کہ وہ دنیا پہ تشریف لائیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اہل و عیال کو دیکھیں، اپنے شاگردوں کو دیکھیں، اپنے سے برکات حاصل کرنے والوں کو دیکھیں. اور صرف دیکھیں نہیں، بلکہ ہر روح جب آتی ہے تو جس طرح کا اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس طرح کے انوارات و برکات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر فرشتہ جب آتا ہے تو جو اس کا مقام و مرتبہ ہے عند اللہ، اس طرح کے انوارات، اس طرح کے برکات، اس طرح کی نعمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ہر روح جب آتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس طرح کی برکات، اس طرح کی نعمتیں، اس طرح کی راحتیں ہوتی ہیں. اللہ کے مقرب بندے، مشائخ عظام جنہوں نے اللہ اللہ کو دنیا میں جاری فرمایا، اور ان مبارک روحوں کو جتنی مخلوق ان کے پیغام سے آگے مستفید ہوتی ہے، جتنی ترقی درجات ان کو ملتی ہے، وہ ساری اس اکیلی ہستی کو مل رہی ہوتی ہے جس کے سبب اللہ کی مخلوق اس راہ پہ چل نکلی. تو جو ترقی درجات انہیں نصیب ہوتی ہے، جو نعمتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں، تو روئے زمین ایک عجیب سا گلشن بن جاتا ہے، ایک عجیب سا جوبن آ جاتا ہے فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمان و زمین کے درمیان، زمین کے سینے پر ایک عجیب سی بہار آ جاتی ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے پھول ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ ان کے رنگ کتنے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان کی خوشبو کیسی کیسی جاں فضا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ سارا عالم، ساری دنیا، روئے زمین گل و گلشن کی طرح لہلہا رہی ہے. جو بخشے جاتے ہیں ان کے کردار بدل جاتے ہیں، جو بخشے جاتے ہیں ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، جو بخشے جاتے ہیں ان کا کردار اس دنیا میں اہل جنت کا ہو جاتا ہے. بخشے جانے کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بخشا گیا چلو شب قدر میں بخشا گیا, پہلے نہیں بخشا ہوا تھا, شب قدر میں بخشا گیا تو شب قدر میں اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں, ارادے بدل جاتے ہیں, خلوص سے دل بھر جاتا ہے اور کردار یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اور اگر کسی پہ شب قدر بھی بیت گئی, اس نے جاگ کر بھی گزار دی, یاد اللہی میں بھی گزار دی, تلاوت میں بھی گزار دی اور سو ہوئی, تو بدلہ کچھ نہیں, نہ نیت میں خلوص آیا, نہ ارادوں میں مثبت تبدیلی آئی, نہ عمل میں مثبت تبدیلی آئی, نہ اعمال کی اصلاح ہوئی, نہ کردار کی ہوئی, نہ سوچ کی ہوئی, نہ وچار کی ہوئی, تو پھر شاید وہ بخشا نہیں گیا. اور اگر بخشا نہیں گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بخشا نہ جانا کتنی بڑی معلوم ہے. یعنی یہی ناکامی کافی ہے کہ رمضان المبارک نصیب ہو, دامان محمد الرسول اللہ ہاتھ میں ہو, کلمہ حق زبان پر ہو, نور ایمان دل میں ہو, اعتکاف بھی نصیب ہو جائے اور پھر لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے اور پھر بندہ ویسے کا ویسا رہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تبدیلی نہ آئے, پہلے تو یہی بڑی بدنصیبی ہے, لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے. اس راستے میں, قرب الہی کے راستے میں, اللہ اللہ کے راستے میں, بخشے یا نہ بخشے جانے کے راستے میں کہیں کوئی جگہ رکنے کی نہیں ہے. یا آگے بڑھتا رہتا ہے یا پیچھے چلتا رہتا ہے, یا اوپر چڑھتا رہتا ہے یا نیچے گرتا چلا جاتا ہے. اس میں وقف نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ کھڑا رہا. نہ اگر آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر اوپر نہیں چڑھ سکتا تو نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کتنا ہی بدنصیب ہے وہ کہ جسے اس مبارک رات میں ترقی کی بجائے تنزل سے واسطہ. یاد رہے, صرف عجز و نیاز مندی ہے جو اس کی بارگاہ میں اوپر سے اوپر لے جاتی. جہاں بھی اور جب بھی بڑائی آ جاتی ہے اور بندہ اپنے آپ کو کہ میں بھی کچھ ہوں, بس بات ختم ہو جائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا ہے. پھر اللہ بندے کو اس کی اپنی حیثیت دکھا دیتا ہے, وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے اور عند اللہ بھی رسوا ہو جاتا ہے. تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. عموماً ہم ایک طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے, جی بڑی مبارک رات ہے, جی بڑے سارے بخشے گئے. بھئی بخشے گئے, آپ کہتے ہیں جی اسے بخار تھا, جی یہ ٹھیک. بھئی ٹھیک ہو گیا تو چارپائی سے اٹھتا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا جسم کیوں پھک رہا ہے؟ آپ کہتے ہو ٹھیک ہو گیا تو, ٹھیک ہو گیا تو اس کا جسم نارمل ہونا چاہیے, اسے بھوک لگنی چاہیے, اسے کام کاج. تو ویسا ہی پڑا ہے بستر میں رضائی لپیٹ کر اور جسم پھک رہا ہے, وہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اگر سوچوں میں مثبت تبدیلی نہیں آئی, اگر ارادے نہیں بدلے, اگر کردار نہیں بدلا, اگر اعمال کی اصلاح نہیں, تو بخشا کیسے گیا؟ بخشے جانے کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر کے بارے فرمایا کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ان پر جنت واجب ہو گئی, خواہ وہ کچھ بھی کریں, اب اس کے بعد جو جی چاہے کریں. کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ, کوئی بڑا گناہ کریں, برائی کریں, بدکاری کریں, کفر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جی چاہے کریں. ابھی بڑی عجیب بات ہے, جب محدثین کرام نے اس کی وضاحت کی تو وہ محدثین کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور کے فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے جنت کا مستحق کر دیا ہے, وہ جو وہ چاہیں گے وہی جو اللہ چاہتا ہے, اور وہ چاہیں گے وہی جو اہل جنت چاہتے ہیں. اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو جنت میں ہوگا وہ چوری کرے گا, جو جنت میں ہوگا وہ جھوٹ بولے گا, جو جنت میں ہوگا وہ برائی کرے گا؟ تو جنہیں دنیا میں اللہ نے جنتی بنا دیا, ان کی سوچیں, ان کا کردار, ان کی خواہشیں اہل جنت کی ہو گئی ہیں. بھائی وہ جی چاہے, جو جی چاہے کریں, ان کے جی میں آئے گا وہی جو اللہ کو پسند ہے. تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اس مبارک رات کی فضیلتیں جنہیں نصیب ہوتی ہیں، اس مبارک رات کی برکات جنہیں نصیب ہوتی ہیں، وہ بخشے جاتے ہیں، وہ اہل جنت ہو جاتے ہیں. اور اہل جنت کی حیات کیا ہوگی؟ ہر سانس اللہ کی اطاعت ہوگی، ہر قدم اللہ کی اطاعت ہوگی، ہر سوچ اللہ کی اطاعت ہوگی، ہر لمحہ لمحہ وصل ہوگا، ہر لمحہ لمحہ حضوری ہوگا، ہر حال حضوری نصیب ہوگی، ہما بارگاہ الوہیت کے روبرو ہوں گے. تو دنیا میں جو بخشے جاتے ہیں انہیں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کی عطا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے، تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21 رمضان کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے، تاک راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور علماء حق نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میں ایک رات نہیں ہوتی، اللہ ہر رات کو لیلۃ القدر نازل فرماتا ہے اور دنیا کو اپنی پسند سے تقسیم کر دیتا ہے، کہیں 21 کو ہو جاتی ہے، کہیں 23 کو آ جاتی ہے، دنیا کے کسی خطے میں 25 کو آ جاتی ہے، کسی خطے میں 27 کو آ جاتی ہے، کہیں کسی حصے میں 29 کو آ جاتی ہے. گویا یہ آخری عشرے کی ہر تاک رات ہوتی لیلۃ القدر ہی ہے، اس کا ظہور مختلف حصوں میں ہوتا ہے. تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جناب، آپ کو اعتکاف نصیب ہوا، الحمدللہ رمضان المبارک نصیب ہوا. میری دعا یہ ہے کہ سب آپ کو، تمام مومن عامۃ المومنین کو اللہ لیلۃ القدر کی برکات بھی نصیب کرے. دعا مانگنا ایک اور بات ہے، اور توفیق عمل ہونا ایک اور بات ہے. دعا تو سب کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ واقعی معتکف ہیں اور براہ راست توجہ حاصل کر رہے ہیں ان کا عالم ظاہر ہے اور ہوگا، اور جنہوں نے اسے کھو دیا ان کا اور ہوگا، یہ فرق تو ہوگا. بہرحال مشائخ عظام تشریف لاتے ہیں لیلۃ القدر کے اذکار میں، مشائخ بالا موجود ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات ہوتی ہے، بڑی عجیب نعمتیں ہوتی ہیں جو نہ بتائی جا سکتی ہیں نہ سمجھی جا سکتی ہیں. اتنا کافی ہے کہ اس کی مثال سال میں پھر دوسری رات نہیں ملتی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.